الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه. حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہ، حاضر محترم جناب مولانا سید عدنان کا کخیل، قابل احترام علماء کرام، قابل احترام صادق حضرات، برادران گرامی، مہمانان محترم، میرے انتہائی عزیز طلبہ اور دوستو، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان طلبہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج فارغ التحصیل ہوئے اور ایک ایسے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے جو امت مسلمہ تقریباً 100 سال سے دیکھ رہی ہے. نظران محترم، آج دنیا اسلام کو جو مشکلات اور چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ دور جدید کی زبان میں، دور جدید کے محاورے میں، دور جدید کے اسلوب میں قرآن مجید اور سنت کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے. زبان بدل چکی ہے، محاورہ بدل چکا ہے، اصطلاحات بدل چکی ہیں، اسلوب بدل چکا ہے. اس لیے آج کل کی زبان میں انسانوں تک، آج کل کے لوگوں تک قرآن و سنت کی تعلیم کو پہنچانا، یہ ان تمام حضرات کے ذمے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علم سے نواز دیا. اللہ کی سنت یہی ہے، اس نے جس نبی یا پیغمبر کو بھیجا اس علاقے اور اس قوم کی زبان اور محاورے کے ساتھ بھیجا جو وہ قوم استعمال کرتی. وما ارسلنا للرسول الا بلسان قومه، لسان میں محض لغت شامل نہیں ہے، لسان میں لغت بھی شامل ہے، محاورہ اور اسلوب بھی شامل ہے، طرز استدلال بھی شامل ہے اور وہ ثقافتی مظاہر بھی شامل ہے جس کا تعلق زبان اور اظہار بیان سے ہوتا ہے. آج جس میدان میں سب سے زیادہ شریعت کی تعلیم کو اس نئے انداز سے بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ اسلام کا قانون معاملات. معاملات اور تجارت کے احکام کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی مذہب میں، تاریخ کے کسی نظریے نے اور کسی فلسفے نے معیشت و تجارت کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دیا جو اسلام نے دیا. دنیا کے کسی نظام نے معیشت اور تجارت کو اخلاق اور روحانیات سے اس طرح وابستہ نہیں کیا جس طرح اسلام نے ان دونوں کو وابستہ کر دیا. دنیا کے کسی نظام نے معیشت تجارت کی عمارت اخلاقی بنیادوں پر اس طرح قائم نہیں ہوتی جس طرح اسلام نے قائم کی. مغربی ماہرین نے یہ بات تسلیم کی ہے. ایک بڑے مشہور مغربی ماہر قانون نے لکھا ہے کہ اسلامی شریعت نے اخلاقی قواعد اور اصولوں کو اپنے قانون کے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ قانون پر عمل کرنے والا خود بخود اخلاق پر عمل درآمد کرتا ہے اور اسلام کے اخلاقی اصول کی پاسداری کرنے والا خود بخود اسلام کے قانون پر عمل درآمد کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر وابستہ ہوتے ہیں. مغربی دنیا نے اپنی تاریخ کے ایک دور میں بعض گمراہیوں کی وجہ سے قانون اور اخلاق، قانون اور روحانیات کے رشتے کو توڑ دیا. مغربی دنیا نے یہ طے کیا کہ قانون وہ ہوگا جس کا اخلاق اور روحانیات سے تعلق نہ ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قانون کی اصل بنیاد ختم ہو چکی ہے. آج غیر اخلاقی اور لا اخلاقی تصورات کو قانون کے دائرے میں داخل کیا جا رہا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قانون اپنی اہمیت، اپنی حاضریت اور اپنی تاثیر کو چلا جا رہا ہے. دنیا میں لاقانونی کے روز بروز بڑھ رہے ہیں. دنیا کی حکومتیں اور بڑے بڑے قائدین جس طرح قوانین کو توڑ رہے ہیں، دنیا کے طے شدہ اصولوں کی جس طرح غلطی بلی کی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اصل وجہ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا نے قانون اور اخلاق کے راستے سے توڑ دیا. اسلامی شریعت نے پہلے دن سے قانون اور اخلاق ان دونوں کے رشتے کو اس کی مضبوطی سے قائم کیا تھا. کہ وہ رشتہ آج تک اسی مضبوطی کے ساتھ ہے. قانون اور اخلاق کی ضرورت مدرسوں میں نہیں پڑتی، خانقاہوں میں نہیں پڑتی، خانقاہوں پر تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، مدرسوں میں مسجدوں میں ضرورت بہت محدود ہوتی ہے. اخلاق اور روحانی اقدار کی ضرورت بازار میں ہوتی ہے، اخلاق اور روحانیات کی ضرورت تجارت اور معیشت میں ہوتی ہے. اس زمانے میں امام محمد بن حسن شیبانی اپنی کتابیں تعلیم فرما رہے تھے، بہت سے محدثین نے زہد پر کتابیں لکھی. امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب زہد مشہور ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب زہد مشہور ہے، متعدد محدثین نے جن کی تعداد ایک درجن کے قریب ہے زہد کے موضوع پر کتابیں لکھی. کسی نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ نے زہد پر کتاب لکھی؟ امام محمد نے جواب دیا میں نے کتاب الفقہ کتاب البیوع لکھی، خرید و فروخت کے احکام پر کچھ معاملات پر میں کتاب لکھ چکا ہوں، کتاب الزہد کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گی. بات امام محمد نے کسی کمزور بنیاد پر نہیں فرمائی. امام محمد کے اس قول کی تحریر میں امام غزالی نے لکھا ہے، یہ قول امام غزالی نے نقل کیا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر، اپنے گھر کی تاریکی میں بیٹھ کر استغنا و زہد کرنا آسان ہے، لیکن بازار میں جا خرید و فروخت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جہاں دھوکہ دہی کے 100 مواقع روز پیدا ہوتے ہیں، کم تولنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، کھٹیا سودا دینے اور بڑھیا سودا کی قیمت دینے کے مواقع روز پیدا ہوتے ہیں، اور بازار میں بیسوں آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب کوئی شخص اس ناجائز لوگوں سے بچتا ہے اور چاہے اخلاقی قانونی دینی تقاضوں کے مطابق تجارت کرتا ہے تو ہر لمحے شیطان کے ڈنڈے پر چھری چلاتا ہے. یہ جو لفظ شیطان ہے اس کے ڈنڈے پر چھری چلانا آسان نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کے کرائی جا سکتی، خانقاہوں میں کرائی جا سکتی، لیکن جس بازار میں آپ لاکھوں روپے کا کاروبار کر رہے ہو اور وہاں ایک معمولی غلط بیانی سے لاکھوں روپے کا فائدہ ہونے کا امکان ہے، وہاں اللہ کو حاضر حاضر جان کر اس فائدے سے اپنے کو محروم کرنا، یہ دراصل وہ تربیت ہے جو اس روحانی اور اخلاقی اصول سے قائم ہوتی ہے جس پر شریعت نے اپنے احکام کی بنیاد رکھی. اللہ کی حکمت کے بالغہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، اللہ تعالیٰ کے لامتناہی علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک بین الاقوامیت کا دور ہوگا. حضور علیہ السلام سے پہلے تمام پیغمبر، تمام آسمانی کتابیں، تمام مذاہب علاقائی کتابیں اور علاقائی پیغام لے کر آئے. کسی نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو راہ راست پہ چلانے کے لیے آیا ہوں، کسی نے کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں، کسی نے کہا کہ میں تو اپنے گاؤں میں آیا ہوں، اپنے گاؤں کی طرح جیتنے کے لیے آیا ہوں. قرآن پاک میں شہادت ہے کہ ایک گاؤں میں 3 نبی اللہ نے بھیجے، ایک گاؤں میں 3 نبی ہوں گے، جو چند گھروں کے ایک ہوں گے، دوسرے چند گھروں کے دوسرے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھیجا گیا جس میں لمبامی دور تھا اور عالمگیر دور تھا، عالمگیریت کا آغاز ہو رہا تھا. آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، بین الاقوامیت کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند عشرے پہلے، یہ صدی پہلے شروع ہوا. حضور علیہ السلام کے جد امجد جناب حاجی کی عبد الناس نے بین الاقوامی تجارت کی سفروں کا سلسلہ شروع فرمایا، قرآن میں بھی یہ سفر جناب حاجی بن عبد مناف کی کوششوں سے شروع ہوئے. جناب حاجی بن عبد مناف نے قیصر روم سے اجازت لے کر اور شہنشاہ ایران کی اجازت لے کر ان سفروں کے لیے راہداری کی پرمٹ جاری کرائی. پھر جناب عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمے محترم جناب عباس بن عبد المطلب کا بڑا کاروبار. یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 15-20 سال پہلے سے تجارت سے وابستہ تھے، بطور صادق و امین کے پورے جلدی رائے میں معروف تھے. اسلام کی تمام سب سے اول کی شخصیات خلفاء اربعہ کے تعلق تجارت سے تھا، خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی. عشرہ مبشرہ میں سے بڑی تعداد اب کسی کے تعلق تجارت سے ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عبد المطلب، زبیر بن عوام، یہ انتخاب نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی شریعت کے اولین عرمدار تھے، بین الاقوامی شریعت، بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں سب سے اہم چیز ہمیشہ سے تجارت اور معاشی معاملات رہے ہیں. بین الاقوامی لین دین، بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی روابط کی سب سے بڑی اساس تجارت اور لین دین. یہ حضرات پہلے سے بین الاقوامی تجارتی لین دین کر رہے ہیں. میں اگر یہ ضرور مہربانی دوں گا کہ اسلامی شریعت اور تجارت کا پہلے دن سے چولی دامن کا ساتھ، اسلامی شریعت اور بین الاقوامی معیشت دونوں پہلے دن سے ایک دوسرے وابستہ اور لازم ملزوم ہیں. یہ پیغام لے کر وہ شخصیات اٹھی جو پہلے سے اس میدان میں تھی، اس لیے کہ اگر کسی ایسی قوم کو یہ پیغام دیا گیا ہوتا جو تجارت اور بین الاقوامی معیشت سے ناواقف ہوتی، اسلام کے ان احکام اور عمل درآمد شاید اتنی آسانی سے نہ ہو سکتا. اسلام کے وہ احکام جو مرتب پہلے سے ہجری میں ہونے شروع ہو گئے وہ شاید نہ ہو سکتے. اسلام سے پہلے دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے، یہ بات میں بلا قانون آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے کے تمام قوانین جو آج موجود ہیں، یہودیت کا قانون آج موجود ہے، ہندو لا آج موجود ہے، رومن لا آج موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا دستیاب ہے، قدیم قوانین متعدد موجود ہیں، ان میں کسی بھی نظام قانون میں شریعت اسلام کے علاوہ تجارت اور معیشت میں وہ زور نہیں دیا جو شریعت نے دیا. یہ بات کہ اسلامی شریعت کے نزول کی تکمیل کے 150 سال کے اندر اندر امام محمد نے درجنوں کتابیں ان قوانین کو مرتب فرما دی. میں اسلام نے امام شافعی کی کتاب العلوم جو پورا انسائیکلوپیڈیا نیا ایڈیشن چھپا ہے وہ 15 جلدوں میں ہے اور انسائیکلوپیڈیا سے زیادہ مضمون ہے، اس نے تنہا ایک فقیر کے حق مرتب کیا اور اس میں تجارت اور قوانین کے احکام کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بحث کی، امام محمد سے بحث کی. امام محمد سے پہلے ان کے استاد اور امام شافعی کے استاد امام مالک نے اپنی المدونہ 6 جلدوں میں تقسیم کتاب ہے پڑھا چھپی ہے، اس میں تمام جزوی مسائل تجارت اور معیشت کے بیان کیے گئے. تجارت اور معیشت کا احکام بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، قرآن پاک کی ان تمام آیات کے سامنے رکھا گیا، ان آیات میں تجارت اور معیشت کو ہدایات دی گئی ہے. ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سے ایک ایک فقیر نے ہزاروں احکام کا استعمال کیا. مطلب امام شافعی کسی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، جن بزرگ نے عشاء کی نماز کی امامت کی انہوں نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کی. امام شافعی رات کو آگے ہو گئے، صبح اٹھے تو شاگرد سے پوچھا کہ حضرت رات کو نیند آئی اچھی طرح سوئے؟ امام شافعی نے فرمایا میں تو ایک منٹ کے لیے نہیں سویا، اگر تمہارا مقروض سنجت ہو نظرت الى میسرہ تو اسے اس وقت مہلت دی جائے، اس وقت چھوٹ دی جائے جب تک اس کے پاس خوشحالی نہ آ جائے، جب تک اس کے ہاتھ میں کھل جائے. امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پر غور شروع کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس میں تو اسلام کا قانون اصلاح بیان کیا گیا ہے. اپنے مالی ذمہ داریاں کرنے کے قابل نہ رہے، مالی ذمہ داریاں کر لیں اس کے وسائل سے بڑھ جائیں، اس کو مفلس کہتے ہیں قانون میں، وہی صورت حالیاں بیان ہوئی ہے. پھر امام شافعی نے فرمایا کہ فوراً میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ شریعت کے جو اخلاق معاملات اور تجارت کے بارے میں سکھائے ہیں وہ قانون اصلاح کی بنیاد ہونے چاہیے. پھر میں نے یہ میرے ذہن میں سنا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، پھر یہ ذہن میں آیا، پھر یہ ذہن میں آیا. امام شافعی بیان فرما رہے ہیں اور طلبا اور شاگرد سن رہے ہیں. امام شافعی نے کہا میں 108ویں مسئلے پر ایک 3 حد کی آیت ہے وہ امکان ادو اسرت فنحت الى میسرہ، 3 حرف آئے تھے امام شافعی نے 108 مسائل
اور انہوں نے اخلاص کے مدد سے فرمائے. اس سے یہ پتا چلا, اس کی ایک مثال سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تجارت اور معیشت کے احکام کی اسلام کے احکام میں کتنی اہمیت ہے. فقہاء اسلام نے قانون تجارت اور قانون معیشت یعنی صرف معاملات کے جو مسائل ملاقات کیے, ان میں سے کئی مسائل ایسے ہیں کہ آج بھی مغربی دنیا اس سے نہیں پہنچی. انسان کا مزاج یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہو. یہ جو ذخائر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اگر تقابل نہ کیا جائے. اور بجلی کی لکھیا تو اس کا قانون کیا بتاتا ہے, اس وقت تک اپنی دولت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے صحابہ کرام کے دور سے فقہاء اسلام کے مستحجین کے دور کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شریعت کے احکام پر غور کیا جائے, شریعت کے احکام کو نافذ کیا جائے, یہ بھی دیکھا جائے کہ شریعت سے انحراف کے کون کون سے راستے بازار میں موجود ہیں. ایک تو راستوں کو بند کرنے کا موقع ملتا ہے, دوسرے شریعت کے احکام کے راستے میں رکاوٹوں کا ادراک ہوتا ہے, پھر اس ادراک کی وجہ سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے. سیدنا عمر فاروق کا جملہ مشہور ہے, کئی مورخین نے اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ وہ کسی منصب کے لیے ذمہ دار آدمی کی تلاش میں سیدنا عمر فاروق کا طریقہ تھا کہ کثرت سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا. کثرت سے مشورہ کرنے کے بعد غور کے بعد کسی منصب کے لیے افراد کا تقرر کرتے. اس دوران میں کسی صحابی نے یا کسی دوست نے کسی صاحب کا نام لیا اور مشورہ دیا کہ آپ ان کو مقرر کر دیں. بہت ایک آدمی بہت متفق ہیں, بہت ان کی تعریف کی اور تعریف نے کہا کہ کان نہ ہوں جائے آگے پوچھ کر ہو یا کہ وہ تو شرط جانتی نہیں. اتنے سے آدمی کے خرابا تخوا ہے اور شرط جانتی نہیں. عمر فاروق نے فرمایا ایسا آدمی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس دن یوں ہی وہ آدمی کہا تھی کہ سر کو نہیں جانتا وہ تو شر میں مبتلا ہو جائے گا, اسے پتہ نہیں چلے گا شر کیا ہے اور خیر کیا ہے. ایسا آدمی چاہیے جو خیر کو بھی جانتا ہو شر کو بھی جانتا ہو. اس لیے صحابہ کرام کی زمانے کی سنت کی بھی آ رہی ہے کہ علم اسلام نے اپنے دور کے تمام رائج الموت طریقوں اور نظاموں کو جانا پہچانا, ان کا ادراک کیا. اس ادراک کرنے کے بعد جو مسائل سامنے آئے ان کو سامنے رکھ کر شریعت کے احکام کو مرتب کیا. ایک سادہ زمانہ تھا, یہودیوں اور کفار مکہ کی گمراہیاں تھے, تو علم المجتہدین نے ان طریقوں سے واقفیت حاصل کی. محمد حسن شیبانی کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جس زمانے میں وہ خیو اور تجارت کے احکام مرتب فرما رہے تھے, اس زمانے میں بازار میں جا کر بیٹھا کرتے اپنے وقت کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے لیے رکھا تھا. تجارت کیسے ہوتی ہے, کاروبار کیسے ہوتا ہے, ان کو پتا چلے کاروبار کے طریقے کون کون سے ہیں اور کیا ہیں, تاکہ اس کی روشنی میں وہ شریعت کے احکام کو مرتب کر سکے. پھر جب دنیا علم و فنون کا دور شروع ہوا, اسلام کی بڑی تعداد نے جسمانی علم و فنون کو حاصل کیا, فلسفہ منطق ریاضی اور اس راستے سے جانے والی گمراہیوں کا سجاد کیا. امام غزالی, امام راضی, ابن تیمیہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے جسمانی گمراہیوں کی اس کا موثق تجدید کی. کوئی بڑے سے بڑا یونانی فلسفی اور منطق اسلام کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں کر سکا. خالص اسلامی علوم کو اس طرح منطقی دلائل سے مرتب اور مرتب کر دیا کہ ہمارے اپنے کلام کو اس طرح مرتب کیا کہ اس کلام کے احکام کو مرتب کیا. معاملات کے احکام کی ترتیب صحابہ کی زبان سے شروع ہو گئی. تابعین نے بعض حضرات نے خاص تخصص کیا تھا ان معاملات میں. امام احمد رحمت نے ایک جگہ لکھا ہے بیو کے احکام سب سے زیادہ مرتب انداز میں سعید بن المسیب کے یہاں ملتے. سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں, سید تابعین کہلاتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ کے سبھی ایسا شاگرد رہے. انہوں نے خاص طور پر ان احادیث اور سنت کے ان احکام پر غور و خوض کیا جن کا تعلق بیو اور تجارت سے تھا. اندازہ ہو سکتا ہے ایک ایسا ولی کام, ایک ایسا محدث جلیل, ایک ایسا سید التابعین جس کو بہت حضرات نے سید التابعین قرار دیا ہے, جس نے سال ہا سال صحابہ کرام سے قصد خیر گزاری اس نے تجارت اور معیشت میں آج کل اس طرح کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں تحصل پیدا کیا. اس کی اندازہ کیا جا سکتا ہے تجارت اور بیو کی کاروبار کی اہمیت کو صحابہ اور تابعین میں جانا. ان میں بہت سے حضرات نے تحصل پیدا کیا اور اس تحصل کی بنیاد پر ائمہ متحدین نے احکام مرتب کیے. احکام مرتب کرنے پر اتفاق کیا, انہوں نے ان احکام کی بنیادیں دریافت کی. شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو کیوں حرام قرار دیا, علت کیا, وہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے, اس علت کو مختلف صورتوں میں ملتوث کرنے کے قواعد کیا ہے, خود مال جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے, طے کیا ہے, جان کیا ہے, اس سے کتنی کتنی ہے. بہت سے مسائل وہ ہیں کہ مغربی دنیا آج بھی وہاں تک نہیں پہنچی. ہمارے یہاں مدرسے کی سطح کی کتابیں طلبا پڑھتی ہیں, کام بھی شروع کرتی ہے, پہلے دو تین جگہ پر بحث آتی ہے مال متقبلم اور مال غیر متقبلم. یہ تصور آج مغربی قانون میں اس وقت بھی موجود نہیں کہ مال کی پہلے دن جو کی جائیں, ایک وہ مال ہے جس کی ملکیت کو, جس کی ملکیت کو, جس کے تصور اور استفادے کو قانون جائز تصور کرتا ہے, نہیں کرتا. مغربی دنیا میں کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس یہ تصور نہیں. متقلم اور غیر متقلم کا تصور آج بھی مثال کے طور پر پاکستان کے قانون کی روح سے کسی کو ہیروئن رکھنے کا اختیار نہیں, ہیروئن کی خرید بھی نہ جائے, فروغ بھی نہ جائے. شریعت کی روح سے بھی مال غیر متقلم اس لیے کہ مشکل ہے, لیکن موجودہ قانون میں بھی وہ غیر متقلم کہی جاتے ہیں. کوئی شخص کو بھی کر سکتا ہے, مل جائے کہ نہیں رکھ سکتا, اگر میں چائے خریدوں تو خرید بھی نہ جائے گا, جو جیتے وہ فروغ بھی نہ جائے. یہ بات آج مغربی دنیا کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر کسی چیز کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے تو کس بنیاد پر لگائی جائے. کسی کہتے ہیں کہ عام مت الناس کی فلاح میں نہیں ہے, کسی کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا, ایک مال وہ ہوتا ہے جس کو خرچ کیا جائے. یہ پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں, میں آپ کی ایک اپنے سر باندھ لوں, آپ کی پگڑی کا کچھ نہیں بکڑا, جیسی میں نے لی تھی ویسی آپ کو واپس کر دی. ایسے مال آریت ہوتی ہے, اس کو آریت کہتے ہیں شریعت کی طرح. ایک مال وہ ہے کہ جب تک میں اس کو خرچ کر کے فنا نہ کر دوں میں اس کی جواب نہیں کر سکتا. راستے گلاس پانی نہ لوں, پانی کا کوئی فائدہ نہیں, جب تک میں اس کو پی نہ لوں یا اس سے ہاتھ دھو اس کو باہر نہ دوں. اس کی بات ہے دونوں کے احکام میں زمین آسمان کا فرق ہے. شریعت میں ایک کو آریت کہتے ہیں, ایک کو قرض کہتے ہیں. انگریزی میں دونوں کی بارو کی اصطلاح ہے. آپ کی طرف بھی بارو کرتے ہیں, لائبریری سے بینک سے بارو کرتے ہیں. جو ان فرق واقف نہیں ہے, یہ پوچھتا ہے کتاب بارو کروں اس کا کرایہ تو آپ بینک کہتے ہیں, بینک سے پیسے بارو کروں اس کا کرایہ دوں تو آپ ناجائز کہتے ہیں. اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس کے یہاں تصور نہیں ہے, اصطلاحات نہیں ہیں. اس طرح کے بے شمار کام ہیں جو سکول معاملات میں فقہائے کرام نے مرتب کیے. سکول معاملات میں یہ بتایا گیا کہ مال کی تعریف کیا ہے, کیسے اس کو جس چیز کو مال کہتی ہے اس کی خرید و فروخت کے احکام کیا ہیں, پھر مال اور سمجھ کیا فرق ہے, یعنی جس کو آج کل زر کیا ہے. یہ بات آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی کہ آج جو منی کی تعریف کی جاتی ہے, زر کی تعریف کی جاتی ہے, امام مالک نے کہا ہے کہ زر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ما یقتا بھی جس کو محفوظ رکھا جا سکے, جس کو ذخیرہ کیا جا سکے. ما یقتا بھی اظہار یعنی اسٹور آف ویلو آجکل کی اصطلاح ہے, اس کے لیے امام مالک نے اظہار کی اصطلاح استعمال فرمائی. امام مالک سے پہلے روئے زمین پر کسی قانون دان کے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا تھا, نہ رومن لام ہے, نہ ہندو لام ہے, نہ ہی یہود لام ہے. شریعت میں موجود ہے, امام مالک نے دیا ہے. امام حنیفہ کے یہاں تصور یہ ہے کہ زر وہ چیز ہے جو گری جا سکے, تولی جا سکے, ناپی جا سکے. یہ تصور بھی آج کل زر کی تاریخ میں موجود ہے. اس لیے اپنے اس ذخیرے کی قدر کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے, اس ذخیرے سے واقعی حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن ہمارے تاجر حضرات ان اصطلاحات سے اکثر واقف نہیں ہوتے جو فقہاء نے استعمال کی ہیں. ہمارے علماء اور مفتی حضرات ان اصطلاح سے واقف نہیں ہوتے جو جنہ مارکیٹ اور صدر میں استعمال ہو رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک درمیانی واسطہ ہو. درمیانی واسطہ یہ نوجوان حضرات علماء ہیں جنہوں نے آج کل کا بزنس ایڈمنسٹریشن بھی سیکھ لیا ہے اور شریعت کے اوپر بھی متخصص ہیں. یہ حضرات اس نئے دور کے نقیب ہیں, ایک نئے دور کے منداد ہیں جس کی امت مسلمہ منتظر ہے. امت مسلمہ 100 سال دیر کی منتظر ہے. ابھی ایک دوست نے شیخ الہند کا ذکر فرمایا, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے جامعہ ملیہ کا افتتاح فرمایا تھا. جامعہ ملیہ آج ہندوستان کی ایک عام سیکولر یونیورسٹی بن گئی, یہ بنا دی گئی. جامعہ ملیہ کا مقصد یہ تھا کہ ایسا قانونی ادارہ بنایا جائے جو علی گڑھ اور دیوبند کا مجموعہ ہو, جس میں علی گڑھ کی تمام خصوصیات موجود ہوں اور دیوبند کی تمام خصوصیات موجود ہوں, اور شیخ الہند اس کا افتتاح کرنے کے لیے دیوبند سے دہلی تشریف لے گئے, علی گڑھ تشریف لے گئے. علی گڑھ میں افتتاح ہوا. محمد علی جوہر اس سے پہلے امیر یعنی چانسلر مقرر ہوئے, تو انہوں نے علامہ اقبال سے گزارش کی تھی کہ آپ اس سے پہلے وائس چانسلر ہو جائیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ 1919 میں 1920 میں یہ احساس حضرت شیخ الہند میں موجود تھا. دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم, شیخ الہند پہلے طالب علم ہیں دارالعلوم دیوبند کی, یہ بات آپ کے خیال میں ہوگی. انہوں نے 1919 میں اس کا احساس کیا تھا. آج 2010 میں ہم اس احساس کے عملی منظر دیکھ رہے ہیں. ہم نے 90 سال کی تاخیر کر دی ہے. اگر یہ 90 سال کی تاخیر نہ ہوتی تو شاید آج ہمارے دوستوں کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم دنیا میں پیچھے ہیں, ہم دنیا کے مقابلے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کارساز ہے, اس تاخیر کی درگزر فرمائے, اس تاخیر کے نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان برکات اور نتائج سے ہمیں مالا مال فرمائے جو اس پروگرام سے پیش نظر. اسلام میں تجارت کے احکام فقہ اسلامی کا سب سے بڑا حصہ. فقہ اسلامی کے اگر بڑے بڑے اجزاء بیان کیے جائیں تو ایک جز عبادات کا ہے نماز روزہ, جو تعلق اللہ کے لیے ہے. اسلام کا بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت, ما خلق الجن والانس الا ليعبدون. اس لیے عبادت اسلامی کے لیے جو احکام ہیں اتنی ہی اہمیت رکھی ہے جتنے تجارت کے احکام, بلکہ ترتیب میں وہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد ایک مسلمان کی تربیت اور تعلیم کا, مسلمان کی تیاری کا, نئی امت مسلمہ کی نشو و نما کا جو سب سے بڑا مرکز اور درجہ ہے وہ ماں کی گود ہے. باپ دادی کی سرپرستی ہے, نانی اور دادی کی نوریاں ہیں. جب تک یہ درجہ مسلمانوں میں محفوظ تھی مسلمان ہر خطرے سے محفوظ تھے. آج یہ درجہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے ذریعے سے اس درجہ کے احکام کی آیا کے احکام میں ایک تہائی کا تعلق عبادات سے ہے اور ایک تہائی کا تعلق آئلی احکام اور آئلی قوانین سے. اس کے بعد بقیہ معاملات میں فقہاء اسلام نے جتنی تفصیل سے فقہ المعاملات کو مرتب کیا ہے, اس تفصیل میں, اس وسعت میں, اس گہرائی میں فقہ اسلام کے کوئی حصہ مقابلہ نہیں کر سکتا. عبادات میں جو کسی تفصیل کی نظر گنجائش نہیں ہے. عبادات میں نہ کوئی نئی عبادت مدعا کی جا سکتی ہے, نہ نئی صورت مدعا کی جا سکتی ہے. اس کی عبادات میں تو جو حدود اللہ نے مقرر کرتی ہیں اسی کے اندر رہنا پڑے گا, اس کے کام بھی محدود ہوں گے. اس کے باوجود فقہاء اسلام نے ہزاروں صفحات پر مشتمل سیٹ اور جلدیں تیار کر کے, لیکن معاملات کے جہاں تک تعلق ہے اس نے اصل یہ ہے کہ مبارک الگ سے پھر معاملات یا ربا جو نیا کاروبار یا تجارت اب آج سوچ لیں اپنا کاروبار کریں گے, اگر اس میں کوئی چیز شریعت کے مطابق نہیں تو وہ جائز ہے. اس میں ربا نہیں ہے, اس میں قمار نہیں ہے, اس میں قرض نہیں ہے, فلاں فلاں برائیاں نہیں ہیں, وہ جائز ہے اس کا نام جو بھی ہو. کیونکہ اس میں راستہ کھلا ہوا ہے, میدان کھلا ہوا ہے. فقہاء اسلام نے ہر دور میں نئی نئی شکلیں مرتب کی. جب کوئی نئی شکل تجارت کیا ہے فقہاء نے اس کا کام مرتب کی. امام محمد امام مالک اور امام شافعی کے یہاں بیع الوفا کا ذکر نہیں. بیع الوفا کے نام سے ایک بیع کا آغاز ہمارے سینٹرل ایشیا میں ہوا, سبرقند بخارا ماورا نہر میں 5ویں 6ویں صدی میں. علیہ السلام نے اس کا کام مرتب کر دیا. سوکرا یعنی سیکورٹی یا انشورنس کا مسئلہ 19ویں صدی میں آیا تھا, 18ویں صدی میں آیا. علامہ ابن عابدین نے سوکرا کے احکام مرتب کر دیے. عبد المختار میں سوکرا کا باب موجود ہے, اس کے احکام موجود ہے. اس لیے تجارت اور معیشت کے ابواب اسلامی مسلسل وسعت پذیر ہوتے رہے اور ہر دور میں اس میں نئے اضافے ہوتے رہے. جو بنیادی تصورات تھے ان کی روشنی میں فقہ اسلام نے احکام مرتب فرمائے. ایک زمانہ تھا کہ ان قواعد کی تعداد 25 سے زیادہ نہیں تھی, لیکن اب صورت یہ ہے کہ OIC کی اسلامی فقہ اکیڈمی نے ایک پروگرام بنایا کہ ان قواعد کو مرتب کروایا جائے جن کا تعلق معاملات سے. ان سے پہلے ایک اور فرقی ادارے نے کچھ علماء کو مقرر کیا کہ معاملات سے متعلق قواعد فقہی یا تو احکام نہیں, لیگل میکسم پرنسپل رولز آف لا میں مسلمان ہے. لیگل میکسم کو مدون کیا گیا, چنانچہ وہ 12 جلدوں میں مدون ہے. زندگی کی کوئی لیگل میکسم 2 سے زائد جلدوں میں نہیں, جس میں سارے لیگل میکسم. یہاں صرف معاملات کے لیگل میکسم 12 جلدوں میں مرتب ہیں. 36 OIC کی فقہ اکیڈمی نے یہ کام شروع کروایا. وہاں کے صدر نے خود مجھے بتایا کہ ہم نے یہ کام شروع کروایا ہے. اب تک جو مواد ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 100 جلدوں میں یہ کام مرتب ہوگا, 100 جلدوں میں. اس سے آپ فقہ معاملات کی وسعت کا, گہرائی اور تعمق کا اندازہ کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ فقہ معاملات میں 2 سال 3 سال 4 سال میں تخصص کیسے ہوگا. میرے خیال میں تو اس میں 4-5 نسلیں لگانی چاہیے. 3 نسلیں ہوں جو پہلے دادا پڑھے, پھر سیتا پڑھے, پھر پوتا پڑھے, پھر جا کے شاید تخصص ہو سکے. جس قانون کے قوانین ذخیرہ لیگل میکسم 3 جلدوں میں آ رہے ہیں, اس میں مہارت کے لیے کتنا وقت درکار ہے. یہ چیز جو صاحب نے ڈال دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنائے, اس طرف سے مزید بیج پیدا کرے, اس بیج سے مزید گلو گزار پیدا ہو اور یوں ایک نئے دور کا حملہ کرے آغاز. میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا اور شاید اوروں سے زیادہ میں نے گفتگو کر لی, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. اگر گفتگو مفید ہوئی تو اس روحانی ماحول کی برکت سے ہوئی, غیر مفید ہوئی تو میری اور کامیابی کے لیے جیسے ہوئی. آخر دعوانا.